بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. سامعین، ابھی آپ سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی. اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا روز کا سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، اب سے کچھ لمحہ بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی پالیسیوں کی پیروی ترک کریں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عراق کے الیکشن کمیشن نے بدھ کے روز سے 13 صوبوں میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ ہاتھ سے کرانے کا اعلان کر دیا ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی پالیسیوں کی پیروی ترک کریں. صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے پیر کے روز تہران میں بیلجیم کے نئے سفیر سے سفارتی دستاویزات وصول کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کے ماضی کا ذکر کیا، اور کہا کہ ایران بیلجیم اور یورپ کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی شعبے میں تعاون کی توسیع کا خواہاں ہے، تاہم اس بات کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ اغیار ان تعلقات اور تعاون پر اثر انداز ہوں. انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یورپی ممالک خود آزادی عمل کا مظاہرہ کریں، کہا کہ یورپی ممالک اس طرح سے عمل نہ کریں کہ امریکہ یورپ کو اپنا زیر اثر علاقہ سمجھنے لگے. ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور تمام ممالک پر اپنے ظالمانہ عزائم مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم دیگر ممالک کو اس بات کی اجازت نہیں دینا چاہیے کہ امریکی دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنی منمانی اور اپنی مرضی چلائیں. اس موقع پر ایران میں بیلجیم کے نئے سفیر جیان مار کوریٹونزو نے بھی دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امید ظاہر کی کہ باہمی اقتصادی تعلقات کے فروغ سے تہران اور برسلز کے درمیان تعلقات کو ماضی سے کہیں زیادہ تقویت حاصل ہوگی. واضح ہے کہ فن لینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے نئے سفیروں نے بھی کل صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کر کے انہیں اسناد سفارت پیش کی. ایران کے قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ غاصب سینی حکومت کو ایران کے دندہ شکن جواب کے نتیجے میں پہنچنے والے بھاری نقصانات کی تلافی کے لیے بجٹ کی فراہمی کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایران کے قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے غاصب صہیونی حکومت کی ہرزہ سرائی اور ایران کے خلاف مخاصمانہ اقدامات کے لیے بجٹ کی منظوری کے دعوے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو ایران کے خلاف شرارت و فتنہ انگیزی کے لیے اپنے 1.5 ارب ڈالر کا بجٹ مخصوص کرنے کے بجائے ایران کے دندہ شکن جواب کے نتیجے میں پہنچنے والے بھاری نقصانات کی تلافی اور تعمیر نو کے لیے کھربوں ڈالر کے بجٹ کی فراہمی کی فکر کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایران غاصب حسین حکومت کی کسی بھی قسم کی حماقت کا سخت جواب دینے میں کوئی دیر نہیں کرے گا، اور اگر اس نے کسی بھی طرح کی کوئی بھولے سے بھی غلطی کر دی تو پھر اسے ایران کے سخت اور دندان شکن جواب کا انتظار کرنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق یہ ملاقات مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ کی سائڈ لائن پر ہوئی، جس میں پاک سعودیہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کی ترقی و پیش رفت میں شاہ سلمان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا، اور سعودی ویژن 2030 کے لیے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بھی تعریف کی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے گہرے برادرانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت پر بھی بات چیت کی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ہر اہم موڑ پر پاکستان کی مدد پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا اور افغان عوام کی مدد کے لیے بین الاقوامی برادری کے فعال کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ عمران خان نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بحران اور معاشی تباہی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی غلام نبی آزاد نے کہا کہ جموں کشمیر سے دفعہ 370 ختم کیے جانے کے بعد سے یہاں کے حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے جموں کشمیر کے موقع پر سینئر کانگریسی رہنما اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی غلام نبی آزاد نے امت شاہ کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہ 370 ہٹنے کے بعد سے کشمیر میں ترقی کا دور شروع ہوا ہے کہا کہ جموں کشمیر کے حالات اگست 2019 سے پہلے بہتر تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام نہیں لایا گیا تھا اس وقت حالات آج کے مقابلے میں بہتر تھے اور اب تو حالات بدتر ہو گئے ہیں۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ جموں کشمیر کے حالات بدل جائیں گے لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وزراء اعلیٰ کا دور تھا اس وقت حالات اچھے تھے۔ مرکزی حکومت جموں کشمیر کے انتظام کو چلا نہیں پا رہی، اس لیے اب اسے دوبارہ مکمل ریاست کا درجہ واپس لوٹایا جائے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے بدھ کے روز سے 13 صوبوں میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ ہاتھ سے کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وانوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الیکشن کمیشن نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ صوبے دیالہ، نینوا، میسان، کربلا، کرکوک، زیقار، المبار، القاسیہ، صلاح الدین، المسنہ، البصرہ، بغداد اور بابل میں درج ہونے والی 22 شکایتوں کی بنیاد پر مذکورہ صوبوں میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ ہاتھوں سے کرائی جائے گی۔ عراقی الیکشن کمیشن کے بیان کے مطابق 27 اکتوبر سے 298 انتخابی مراکز کے ووٹوں کی گنتی دوبارہ ہاتھوں سے کرائی جائے گی۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی اور بدعنوانی سے متعلق 483 شکایات درج ہوئی تھیں، جن میں سے 461 شکایت کو ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ عراق کے بعد سیاسی پارٹیوں اور الائنس نے اس ملک میں 18 اکتوبر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے نتائج پر احتجاج کیا ہے۔ بغداد سمیت بعض شہروں میں اب بھی انتخابی نتائج پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین تمام ووٹوں کی دوبارہ ہاتھ سے گنتی کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ الیکٹرانک مشینوں سے ووٹوں کی گنتی میں دھاندلی ہوئی ہے اور بعض حلقوں کے نتائج صحیح نہیں ہیں۔ سینی حکومت نے شام کو ایک بار پھر اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ کے عہدیدار نے آج ملک بھر سینی حکومت کی جارحیت کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ شام کو ان جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام کے وزارت خارجہ کے فوجی ذریعے نے کہا کہ سینی حکومت نے پیر کے روز شام کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک کے جنوبی علاقے کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ شام کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ ملک کے اس فوجی ذریعے نے بتایا کہ حملہ درا علاقے میں امن کی بحالی اور علاقے میں سیکورٹی اور استحکام کی کوششوں کو صبح تاش کرنے کی کوشش کے تحت انجام دیا گیا ہے۔ شام کے سیکورٹی ذریعے کہنا ہے کہ سینی حکومت کی جانب سے اپنے ایجنٹوں اور اعلی کار دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی کوشش ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام رہے گی۔ شام کے فوجی ذریعے کہنا ہے کہ شام کو سینی جارحیت کا پوری طاقت سے دندہ شکن جواب دینے کا پورا حق ہے۔ سینی حکومت کی فضائی کمانڈر نے متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کو مضبوط کرنے اور اس کے ساتھ تعاون میں فروغ کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کمانڈر کے غاصب سینی حکومت کے دورے کے بعد ان کے صہیونی ہم منصب نے یو اے ای کی فضائیہ کو مضبوط کرنے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ریٹرز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کمانڈر جنرل ابراہیم ناصر محمد علوی بلو فلیگ نامی فوجی مشقوں کا جائزہ لینے کے لیے غاصب سینی حکومت کے دورے پر ہیں۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر فوج نے حملہ کر دیا، جس میں 3 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سوڈان کے ڈاکٹروں کے مرکزی کمیٹی نے بتایا کہ ملک میں فوجی بغاوت پر اعتراض کرنے والوں اور مظاہروں میں شامل لوگوں پر فوج نے حملہ کر دیا، اس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 80 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ رشا ٹوڈے کے مطابق لوگوں کے گروہ نے حکومت کے خلاف فوجی بغاوت پر اعتراض کیا، جس پر فوجیوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ سوڈان کے متعدد شہری تنظیموں نے عوام سے فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے کرنے کی اپیل کی، اور اسی تناظر میں لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے فوجی بغاوت کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ ہمدوک اور 4 وزراء کے گھروں پر نامعلوم عسکری قوتوں کے حملے کے بعد بعض میڈیا ذرائع نے پیر کو ایک بار پھر سوڈان میں بغاوت کی خبر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق میں انتخابی نتائج کا تنازع۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے ہوں گے پاکستان کے تجزیہ نگار جناب مبشر میر۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں نقوی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔
گلشن صاحب، آخرکار الیکشن کمیشن نے 13 صوبوں میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی وہ بھی ہاتھ سے کرانے کا اعلان کر دیا، تو اس کا مطلب کوئی بڑا کھیل تھا؟ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اب دوبارہ گنتی نہیں ہوگی اور ہاتھ سے تو بالکل ہی نہیں ہوگی، اور پھر کچھ علاقوں میں اور اب 13 صوبوں میں، تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ ایک بڑا کھیل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے تھا، اور اس کی تائید جو ہے وہ دوسرے مختلف قرائن و شواہد سے بھی ہوتی ہے، خاص طور پر اقوام متحدہ کی طرف سے بھی۔ آپ دیکھیں کہ ابھی عراق میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں انتخابات پر، اور دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ عوام بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور وہ بھی خاص طور پہ گرین زون کے علاقے میں، اور امریکہ کا سفارت خانہ جس جگہ پر واقع ہے وہاں پر ان انتخابات کے نتائج کے خلاف اور دھاندلی کے خلاف، اور حتیٰ کہ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی چوری جو ہوئی ہے ووٹوں کی، اس کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو عراق کا ہے، اس میں شکایات 1000 سے زیادہ، یعنی 1500 کے لگ بھگ جو ہیں وہ شکایات اس میں درج کی گئی ہیں، اور ابھی تک ان شکایات کا کوئی وہ جو پروسیس ہونا چاہیے قانونی طور پر وہ طے نہیں پایا ہے، ابھی ان کا جواب آنا جو ہے وہ باقی ہے۔ تو جب تک یہ جواب نہیں آ جاتا تھا تب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ حتی اقوام متحدہ کو بھی اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے بھی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہ خود عراقی عدالت کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا جواب دیا جاتا ہے، انہوں نے فوری طور پر ان انتخابات کی تائید جو کر دی، اور اس کے خلاف بھی خود عراقی جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں، انہوں نے بھی ایکشن لیا، اس کی مذمت کی، اور یہی کہا کہ ابھی تو ہم نے جو شکایات درج کرائی ہیں ان کا جواب ہی نہیں آیا، تو اتنی اجلت جو کی جا رہی ہے خود اقوام متحدہ کی طرف سے، تو وہ بھی ایک وہی سازش
ہے۔ کیا یہ باعث خفت نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم 13 صوبے میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کرائیں گا، ادھر سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شفافیت کی تائید کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے باعث خفت نہیں ہے؟
جی بالکل، چونکہ اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی امریکہ اور امریکہ جیسی جو طاقتیں ہیں ان کے زیر اثر ہے، اور ان انتخابات میں عوام کی طرف سے جو شکایات کی جا رہی ہیں اس کی ایک جو ایک نشانہ جو ہے ایک جس کی طرف ان اعتراضات کی اور شکایات کی انگلی جس طرف اٹھائی جا رہی ہے وہ خود امریکہ ہی ہے، اور امریکہ کو ان انتخابات میں دھاندلی ہونے کے سلسلے میں ملوث قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگرچہ اس کے لیے خفت کا باعث ہے، لیکن پس پردہ جو ہے اس سازش کے اور اس سارے کھیل کے پس پردہ جو ہے جہاں دوسرے ممالک بھی ہیں متحدہ عرب،
لیکن امریکہ سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ نے کیوں فوری طور پر بیان دے دیا تائید میں؟
جی ہاں، چونکہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک مشن جو ہے، ایک ڈیوٹی جو ہے ان کو بھی سونپی گئی ہے، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا سارے کھیل کے پیچھے جو ہے بہت سارے دوسرے بھی بہت سارے ممالک ہیں، تاکہ متحدہ عرب امارات ہے، اسرائیل ہے، یا دوسرے خطے کے جو بہت عرب ممالک ہیں ان کے نام بھی اس میں ہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو امریکہ اپنے کام جو کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اقوام متحدہ جیسے اور سلامتی کونسل جیسے اداروں کو استعمال کر کے ہی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں صرف انتخابات تک یہ بات محدود نہیں ہے، دوسرے بہت سارے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، دوسرے ممالک کے مسائل ہیں۔ آپ ایران کا جو مسئلہ ہے، جو ایٹمی پروگرام کا مسئلہ ہے، ایٹمی معاہدے کا مسئلہ ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے سلامتی کونسل کو استعمال کرتا ہے ایران کے خلاف دباؤ ڈالنے کے لیے۔ تو امریکہ سے اس طرح کے ہتھکنڈے اور حربے جو ہیں وہ بعید بھی نہیں ہیں، اور امریکہ اپنے مقاصد کے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے ان عالمی اداروں کو جو کہ قیام امن کے لیے جن کو تشکیل دیا گیا ہے، وجود میں لایا گیا ہے، تو ان کو اپنے ناجائز اور مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔
جنازے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آپ نے سنا گلشن عباس صاحب کس طرف اشارہ کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ جس وقت انتخابی نتائج کا اعلان کیا الیکشن کمیشن نے، اسی وقت عراق کے بہت بڑے حلقے ہوئے اور حتیٰ کرد جماعتوں کی طرف سے بھی اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اس میں باقاعدہ دھاندلی ہوئی ہے اور ووٹوں کی چوری کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب پہلے تو سیاسی جماعتوں نے جو قانونی طریقہ ہے اس طریقے سے اعتراض کیا، اور جب الیکشن کمیشن نے نہ سنی تو پھر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور اب تو احتجاجی مظاہروں کا دائرہ عراق کے مختلف شہروں تک پھیل چکا ہے۔ اور اس درمیان جو سب سے حیرت ناک چیز رہی وہ یہی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تائید کر دی امریکہ اور دیگر جو مغربی حکومتیں ان کے ساتھ مل کے، اور آج الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ 9 صوبوں میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، اور الیکشن سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، خاص طور پر امریکہ کی طرف سے جیسے بھی ہو استقامتی جو تحریکیں ہیں ان کی جو حمایتی جماعتیں ہیں ان کو پارلیمنٹ میں نہ آنے دیا جائے، اور یہ ایک سازش تھی جس کا آج عراق کے ہر طبقے کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس وقت چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے تبصرہ نگار جناب مبشر میر صاحب۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام جناب۔
جی مبشر میر صاحب، پہلے تو الیکشن کمیشن نے عراق کے کہا کہ ہم ووٹوں کی گنتی دوبارہ ہاتھ سے نہیں کرائیں گے، اگر کرائیں گے تو الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے، وہ بھی چند حلقوں میں، لیکن اب 13 صوبوں میں، بہت بڑی بات ہے یہ، تو آپ کیا اس بات کو نہیں مانتے کہ بہت بڑا کھیل ہوا ہے؟
جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ جس ملک میں بھی وہ کسی نہ کسی انداز میں ان کی پریزنس ہوتی ہے، ان ملکوں میں الیکشنز اگر منعقد ہوتے ہیں تو نتائج کے حوالے سے بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، اور یہ مسئلہ پاکستان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور اب ہم نے عراق میں بھی دیکھ لیا، اور یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ہے کہ وہ ممالک، وہ سوسائٹیز جو دنیا کو جمہوریت کا سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لیکچرز دیتے ہیں، جمہوریت کی ٹریڈ بات کرتے ہیں اور دنیا کا بیسٹ نظام بھی اسے قرار دیتے ہیں، لیکن وہ ایسی سوسائٹیز میں، ایسی کنٹریز کے اندر ایک انٹرفیرنس کا جو ایلیمنٹ ہے کسی نہ کسی انداز سے، اس سے باز بھی نہیں آتے اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ نتائج حاصل کرنے کی جو کوشش ہے، میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا ایک ترقی پذیر اور خاص طور پر جہاں پہ جمہوریتیں ابھی جو ہیں پنپ رہی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو عوام کی رائے ہوتی ہے وہ اس کا اس قوم کا جو ہے وہ ایک آنر بھی ہوتا ہے, وہ اس قوم کی ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. اگر عوام کی رائے کے خلاف نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں تو اس قوم کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے, نہ صرف یہ کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں بلکہ ایکچولی آپ اس قوم کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز آپ جو ہے وہاں پہ سپریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم کسی قسم کے نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ان کی جو لابیز ہیں اور ان کے جو لوگ جس انداز سے بھی کسی نہ کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کام کرتے ہیں, یہ خود ہی نظام کے لیے خطرہ ہیں. خود ہی اس طرح کا ایک رویہ اور اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ میڈیا کے تھرو بھی ہوتا ہے, وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے تھرو بھی کرتے ہیں, تھنک ٹینکس سے بھی کرتے ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے سرویز کا بھی ایک نظام وہ جو ہے متعارف کرایا ہوا ہے, وہ بھی اس سے بھی جو ہے وہ رائے کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ سارے ٹولز ہیں ان کے مرضی کے.
مبشر صاحب, یہ ایک بات طے ہو چکی ہے کہ عراق سے امریکہ کو بہرحال نکلنا ہوگا. اس نے مختلف بہانوں سے مصطفیٰ القاظمی کے ساتھ ڈیل کی کہ صاحب ہم فوج تو نکال لیں گے لیکن کچھ فوجی جو ہیں وہ ٹریننگ کے بہانے جو عراقی فوجیوں کو ٹریننگ دیں گے یا عراق امریکی سفارت خانے کی حفاظت کریں گے, اس بہانے سے کچھ فوجی موجود رہیں گے جسے عراق کے عوام نے سرے سے مسترد کر دیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ انتخاب یا الیکشن جو تھا یہ امریکیوں کے لیے آخری موقع تھے کہ اس میں اپنی مرضی کی حکومت لا کے جیسے بھی ہو عراق میں وہ باقی رہیں؟ تو اب جو صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے اس کے پیش نظر امریکہ کا مستقبل کیسا دیکھنا آپ عراق میں؟
جی, میرا خیال ہے کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل پاورز ہوتی ہیں, خاص طور پہ امریکہ کا جو رویہ ہم نے گزشتہ دوسری جنگ عظیم سے لے کے اب تک کا ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں اسی طرح کا رویہ, یہ سیم رویہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح جو ہمارے انٹرسٹ کے ایریاز ہیں انہیں وہاں پہ ہم نے اپنی ایک پریزنس جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے, اور وہ پریزنس برقرار رکھنے کے لیے وہ مختلف ٹولز کا استعمال جو ہے وہ یقین کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اویئرنیس ہمیں نظر آ رہی ہے ایران کے اندر, اور جو اس کی ریزسٹنس کا جو ایک لیول نظر آیا ہے, اس کے آگے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیر جما کے وہاں پہ اپنی پریزنس رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہر قوم کے لیے ایک چیلنج ہو سکتی ہے کہ اگر وہ باہر کی کسی بھی بڑی فورس کو جو ہے وہ مداخلت سے روکے, کہ اس کے اندر کا نظام جو ہے وہ کس قدر مضبوط ہے, وہ اپنی قوتوں پر اپنے وسائل پر بھروسہ کرنے کی کتنی استطاعت رکھتے ہیں, اور ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جب ان کو اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ مختلف انداز سے اس سوسائٹی پر, اس کنٹری پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور خاص طور پر جو اس وقت سب سے بڑے ٹول ہیں وہ اکنامک سائیڈ ہے. اکنامیکلی ان سوسائٹیز کو, ان معاشروں کو, ان ممالک کو اس طرح مفلوج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کسی طرح نیل ڈاؤن ہو جائیں اور وہ ان کی کسی انداز کی پریزنس کو قبول کر لیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا مبشر میر صاحب, اور گلشن صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ناظرین, آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک مجھے علی باسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کے اٹھے ہیں تیرے در سے، سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو سامعین لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کے غلام نہ بنو، کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ عصر حاضر میں جتنا آزادی بشر کے بارے میں لکھا اور کہا جاتا ہے، شاید ہی انسانی تاریخ کے کسی اور دور میں اس سلسلے میں گفت و شنید ہوئی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے مثالی معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آزادی سے مالا مال ہے۔ اس میں زندگی گزارنے والے افراد اپنی ذاتی اور معنوی آزادی سے لے کر سیاسی آزادی پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ معاشرے کے سارے افراد کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد سمجھنے کا شعور اور سلیقہ پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ آزادی کو حکمراں کی جانب سے لایا ہوا ایک تحفہ جانے۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، سیاسی اور اجتماعی آزادی تک پہنچنے کے لیے معنوی آزادی بھی ضروری ہے، یعنی انسان اپنی قید اور اسارت سے بھی آزاد ہو جائے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سخت اور دشوار ترین حالات میں بھی لوگوں کے اس ذاتی حق کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ جب سہل بن حنیف نے مدینے میں معاویہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، خبردار، تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ سیاسی امور میں آزادی کے حوالے سے لوگوں کا سب سے اہم حق انتخاب کا حق ہوتا ہے، تاکہ ایک صالح قائد کا انتخاب کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے لے کر ایک بڑی جماعت تک کے لیے ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ہر طرح کی سستی اور بے انضباطی سے بچاتے ہوئے اس کے اندر نظم و انضباط پیدا کر سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نیک صالح قائد کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ملک میں ایک رہبر و قائد کی جگہ اس محکم دھاگے کی مانند ہے جو مہروں کو متحد کر کے آپس میں ملاتی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سارا سلسلہ بکھر جائے گا اور پھر ہرگز دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا سے ڈرو اور اپنے رہبر اور پیشوا کی اطاعت کرو، کیونکہ صالح قوم عادل پیشوا کے ذریعے سے نجات پاتی ہے اور فاسد قوم فاسد پیشوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں مثالی معاشرے کی تشکیل کا ایک اہم ذریعہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کے سائے میں اس کے اصلی مقصد یعنی قانون الہی کو بھی اجرا کیا جا سکتا ہے۔ آپ عملی صورت میں خلافت اسلامی کو قبول کرنے کی ایک اہم وجہ بھی یہی نفاذ شریعت ہی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح مالک اشتر کو قانون الہی اجرا کرنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثالی معاشرے میں سعادت مند زندگی کے حصول کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے، وگرنہ معاشرہ بربادی کے دلدل میں گر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور جن فرائض کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، کہ کوئی شخص ان کے اتباع کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مثالی معاشرے میں قانون ہی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں برابری اور مساوات قائم کر دیتی ہے اور ہر طرح کی تبعیض ختم کر کے ایک صالح معاشرہ وجود میں لاتی ہے۔ آپ اپنے پیغام میں مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہیں کہ قانون میں مساوات سے کام لو، کیونکہ قانون کے آگے سب برابر ہیں، اور دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، کیونکہ حکم الہی کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں مروت اور عاجزی و کمزوری کا اظہار نہ کرتا ہو اور لالچ کے پیچھے نہ دوڑتا ہو۔ مثالی معاشرے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ حاکم عوام کی حق بات کو دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے اور ان کے حق اور عدالت آمیز مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح اور بہبود کی جد و جہد میں رہتا ہے۔ یہ سلطنت اور شہنشاہی نظام نہیں ہے جہاں حق اور حقیقت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، بلکہ یہاں ہر چیز کا محور اور مرکز حق ہے۔ پس مثالی معاشرے کا محور حق ہے، یہاں ادنا فقیر سے لے کر اعلیٰ حاکم تک سب کے سب حق بیانی میں یکساں ہیں۔ یہ معاشرہ اس زاویے سے بھی دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے، چونکہ عصر حاضر میں مثالی معاشرے کا پرچم اٹھانے والے مغربی تہذیب کے حامی محض باطل کی ترویج میں مصروف ہیں، اور یہ معاشرہ حق تلفی میں اول درجے پر ہے، جبکہ انہیں دین اسلام کے اس حق مدار اور حق محور معاشرے پر ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے، جہاں حق بولا اور حق سنا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا ہے اور باطل کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان عباس صاحب، محلہ دوسی پورہ، بنارس، یوپی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے وابستگی بہت قدیمی ہے، ہم تو ریڈیو زاہدان بھی سنتے تھے، پروگرام بہت عمدہ نشر ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی بہت اچھے تھے اور دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خاص کر صبح امید، دفاع مقدس، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور بزم دوستہ میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم، رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ وہ تجارت کے لیے ملکوں ملکوں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اگلے تجارتی سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں سامان نہ لوٹ لیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ تجارتی سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنا سرمایہ سکوں کی صورت میں بطور امانت بھی کسی کے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے کئی ٹن لوہا خریدا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھ دیا کہ سفر سے واپسی پر اس سے لے لے گا۔ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ لوہا دوسری چیزوں سے بہتر ہے، نہ گلے نہ سڑے، نہ آگ لگے اور نہ پرانا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں، بھاری اتنا ہے کہ کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک سال تک سفر میں رہا اور جب اپنے وطن واپس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ لوہے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تاجر نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اپنے دوست سے لوہا واپس لے کر فروخت کر ڈالے۔ لہذا سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے سلام دعا کے بعد اپنے قدیمی دوست سے کہا کہ میں اپنا لوہا لینے آیا ہوں۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی اور پھر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارا لوہا اپنے گھر کے گودام میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارا لوہا چوہے کھا گئے ہیں۔ اب سوائے افسوس کے میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر تاجر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس نے اپنے دوست کو اس خیانت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ چوہوں کو لوہا بہت پسند ہوتا ہے، جہاں ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دھوکے باز آدمی کو تاجر کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بھی کتنا احمق ہے، چوہوں کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ چلو رات کے کھانے پر اسے روک لیتا ہوں تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اب بھی باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تاجر سے کہا، ہماری تمہاری ملاقات بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیوں نہ تم آج یہیں ٹھہرو اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تاجر نے کہا کہ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، آج تو مجھے ضروری کام ہے، رات کا کھانا تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتا، البتہ کل دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تاجر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دھوکے باز دوست کا نو عمر بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ اس نے بھی موقع غنیمت جانا، اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ کل رات تک اس کا دھیان رکھنا اور اسے گھر سے نکلنے نہ دینا۔ اگلے دن وہ پھر اپنے دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست اپنے بچے کی گم شدگی پر بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جو ہی تاجر کو دیکھا تو کہنے لگا، میرا چھوٹا بیٹا کل سے کہیں کھو گیا ہے، پورا شہر چھان مارا، کہیں پتا نہ چل سکا، مجھے معاف کر دو، میں آج تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، تمہارے بچے نے دھاری دھار قمیض اور کالے رنگ کی کوٹ پہنی ہوئی تھی؟ یہ سن کر اس نے بڑی بے قراری سے کہا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تاجر نے کہا، کل جب میں تمہارے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا ایک بچے کو اپنی چونچ میں دبائے اڑا جا رہا ہے۔ بچے نے ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر دھوکے باز آدمی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بڑی گرجدار آواز میں کہنے لگا، پاگل احمق دیوانے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چھٹاک بھر کا کوا بھی من بھر کے بچے کو چونچ میں دبا کر لے جا سکتا ہے؟ تاجر نے کہا، میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جس شہر میں چوہا ٹنوں کا لوہا کھا سکتا ہے وہاں چھٹاک بھر کا کوا من بھر کے بچے کو لے اڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چوہے نے تمہارا لوہا نہیں کھایا، میرے بچے کو لے آؤ اور اپنا لوہا واپس لے جاؤ۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 آبان 1900 ربیع الاول اور 26 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس اکتوبر سن 1778 عیسوی کو لندن میں افریقی نوآبادیات کا ادارہ قائم ہوا۔ برطانیہ کی سامراجی حکومت اس ادارے کی آڑ میں سیاحوں کے دستے براعظم افریقہ کے مختلف علاقوں میں روانہ کرتی تھی۔ برطانوی سامراج نے اس طرح براعظم افریقہ میں اپنا 200 سالہ تسلط قائم کیا۔ افریقی براعظم کے نامعلوم علاقوں کا انکشاف اور اس براعظم میں برطانوی نوآبادیات کا قیام اسی ادارے کے ذریعے انجام پایا۔ افریقی عوام کے لیے برطانوی سامراج کا یہ اقدام لوٹ مار، غارت گری اور قحط و بھوک کا تحفہ لایا۔ انیس ربیع الاول سن 1358 ہجری قمری کو عظیم محدث، بلند پایا مجتہد اور عالم دین آیت اللہ مرزا حسن علی یاری نے 91 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تبریز کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی معقولات و منقولات، ریاضی اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں انہوں نے داخلہ لیا اور آیت اللہ العظمیٰ مرزا ابوالقاسم حائری اور آیت اللہ فاضل شربیانی جیسے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ علی یاری کی بہت سی تالیفات بھی ہیں، جن میں سے صراط النجات اور 2 جلدوں میں جامع السادات کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چھبیس اکتوبر سن 1947 عیسوی کو برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی اور قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے جموں و کشمیر کے اسٹریٹجک علاقے کا الحاق ہوا۔ جموں و کشمیر کا الحاق، جس کی اکثریت مسلمان ہے، پاکستان سے ہونا تھا، لیکن اس علاقے کے حاکم وقت نے برطانیہ اور ہندوستان کے اکسانے پر عوام کی خواہش کے برخلاف ہندوستان سے الحاق کو ترجیح دی۔ الحاق کے اعلان کے بعد پاکستان نے جموں و کشمیر پر حملہ کر کے اس کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہندوستان اور پاکستان اس مسئلے پر 2 بار جنگ کر چکے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف اور کشیدگی بدستور باقی ہے۔ اقوام متحدہ جموں و کشمیر کی سرنوشت کے بارے میں ریفرنڈم کی خواہاں ہے۔ پاکستان یہ تجویز قبول کر چکا ہے، لیکن ہندوستان اس تجویز کی مخالفت کرتا ہے۔ چار آوان سن 1343 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ ہی دن پہلے شاہی حکومت کی جیل سے رہا ہوئے تھے، اپنی ایک تقریر میں شاہی حکومت کی جانب سے ایران میں امریکیوں کو قانونی تحفظ دینے والے کیپچولیشن بل کے منظور کیے جانے پر شدید احتجاج کیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی بھی مذمت کی۔ اس تقریر سے شاہی حکومت شدید برہم ہوئی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر نئی پابندیاں لگا دی اور کچھ دن کے بعد آپ کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا۔ چھبیس اکتوبر سن 1977 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب اور افسانہ نگار ابراہیم جلیس کا انتقال ہوا۔ ان کی تحریریں عوام و خواص دونوں طبقوں میں یکساں مقبول ہیں۔ وہ 1925 عیسوی میں بنگلور میں پیدا ہوئے اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت گلبرگہ میں ہوئی۔ 1942 میں انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے گریجویشن کیا اور تقریباً اسی زمانے میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ 1948 عیسوی میں وہ پاکستان چلے گئے جہاں وہ مختلف اخبارات سے وابستہ رہے، جن میں امروز، انجام، جنگ، حریت اور مساوات شامل تھے۔ ابراہیم جلیس ایک بہت اچھے افسانہ نگار بھی تھے۔ ان کا پہلا افسانہ رشتہ فروری 1943 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ان کی اہم کتابوں میں زرد چہرے، 40 کروڑ بھکاری، دو ملک ایک کہانی، نیکی کر تھانے جا اور ایران کا سفر نامہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس اکتوبر سن 1995 عیسوی کو جہاد اسلامی فلسطین تنظیم کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فتحی شقاقی شہید ہوئے۔ ان کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹوں نے مالٹا کے دارالحکومت ویلیٹا میں شہید کیا۔ شہید فتحی شقاقی 1951 عیسوی میں غزہ شہر کے فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ شروع میں انہوں نے معلمی میں دلچسپی لی، بعد میں میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد بیت المقدس کے ایک ہسپتال سے وابستہ ہو گئے۔ شقاقی نے نوجوانی میں صہیونیوں کے خلاف اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور 1968 عیسوی میں جہاد اسلامی تنظیم سے منسلک ہو گئے۔ وہ سخت اور طویل جدوجہد کے بعد اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری بنے۔ شہید ڈاکٹر فتحی شقاقی کو 1979 عیسوی میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک کتاب لکھنے پر مصر میں قید کیا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الى ذنبی، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.